یہ فقہ اسلامی کے آٹھ بڑے بڑے شعبے ہیں جن میں سے ہر ایک پر الگ الگ کتابیں موجود ہیں. ان میں سے پہلے چار شعبے یعنی عبادات، مناکحات، معاملات اور فقہ معاشرت یا فقہ التعامل الاجتماعی، یہ وہ ہیں جو قانون کی اصطلاح میں پرسنل جورسڈکشن رکھتے ہیں. قانون ایک تو ہوتا ہے جس میں جورسڈکشن یعنی دائرہ عمل شخصی ہو، شخصی طور پر آپ یا کوئی فرد یا میں اس قانون کا پابند ہو، یہ پرسنل جورسڈکشن کہلاتا ہے. ایک کہلاتا ہے جورسڈکشن علاقائی یا ٹیریٹوریل، کہ کسی خاص علاقے میں اس قانون پہ عمل ہوگا، اس کے بعد نہیں ہوگا. ان میں جو پہلے چار ہیں وہ شخصی دائرہ کار رکھتے ہیں، مسلمان جہاں بھی ہے وہ ان پر عمل کرے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کل یہ ثابت ہو جائے کہ مریخ پہ انسانی آبادی ہے اور وہاں پلاٹ تقسیم ہونے لگے اور آپ گھر بنا لیں، تو مریخ پہ جا کے بھی ان احکام پہ عمل کرنا پڑے گا. اس کا اصول یہ ہے کہ المسلم ملتزم احکام الاسلام حیث کان، کہ مسلمان جہاں بھی ہوگا وہ احکام اسلام کا پابند ہوگا. ان چار میدانوں میں بقیہ چار یعنی احکام سلطانیہ یا سیاست شریعہ، فقہ الجنایات، ادب القاضی اور سیر، یہ وہ ہیں جن کا دائرہ کار علاقائی ہے، کہ اسلامی ریاست کے حدود میں اسلامی حکومت ان پر عمل درآمد کرے گی، وہ اس کی پابند اور مکلف ہے، افراد اس کے پابند نہیں ہیں. افراد کو یہ نہیں کہا گیا کہ بین الاقوامی قانون پر تم کیسے عمل کرو، وہ ان ہدایات کے پابند ہیں جو مناکحات میں بیان ہوئی ہیں، جو معاملات میں بیان ہوئے ہیں، جو فقہ التعامل الاجتماعی میں بیان ہوئے ہیں. چور کو سزا کیسے دی جائے، عدالتیں کیسے قائم کی جائیں، جج کس کو مقرر کیا جائے، ٹیکس کیسے لگایا جائے، یہ کام افراد کے نہیں حکومتوں کے ہیں. اس لیے فقہ اسلامی میں اور قانون میں، جسے انگریزی میں قانون یا لا کہتے ہیں، اس میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. وہ یہ کہ ان کے ہاں قانون صرف اس کو کہتے ہیں جو عدالتوں کے ذریعے حکومتی منظوری سے نافذ ہو. ہمارے ہاں فقہ اس کو کہتے ہیں جو پوری زندگی کے دائرہ کار پر محیط ہو، جس میں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں قسم کی سرگرمیاں شامل ہیں، جن میں ذاتی اور اجتماعی دونوں قسم کے زندگی کے پہلو شامل ہیں. یہ تو آٹھ بڑے بڑے شعبے ہیں فقہ اسلامی کے. ان کے اندر ذیلی شعبوں پر اگر ہم آئیں تو وہ اتنے مفصل ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن سمجھنے کی خاطر میں ایک دو کا بطور مثال کے آپ سے تذکرہ کرتا ہوں. ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ فقہ اسلامی کا ساتواں شعبہ ہے ادب القاضی. ادب القاضی کے لفظی معنی ہے قاضی کے آداب، یا قاضی کے لیے ہدایات، یا عدالت کا طریقہ کار. لیکن اصطلاحی اعتبار سے ادب القاضی اسلام کے قانون ضابطہ کو کہتے ہیں، اسلام کا قانون ضابطہ یا اسلام کا لا آف پروسیجر. یہ جو اسلام کا لا آف پروسیجر ہے، اس کی تدوین بھی فقہ اسلام نے دوسری صدی ہجری میں کی. پہلی صدی ہجری میں ادب القاضی کی اصطلاح فقہ اسلام نے دے دی. پہلی صدی ہجری سے کتابوں میں ادب القاضی کی اصطلاح موجود ہے. امام مالک کی موطا میں ادب القاضی کی اصطلاح موجود ہے. امام مالک کے معاصرین کی کتابوں میں ادب القاضی کی اصطلاح موجود ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ فقہاء اسلام نے پہلی صدی ہجری کے اواخر تک یہ طے کر دیا تھا کہ قانون کے شعبے دو ہیں. ایک شعبہ وہ ہے جس کو آج کل کی اصطلاح میں قانون اصلی یعنی سبسٹینٹیو لا کہا جاتا ہے، ایک وہ ہے جس کو قانون ضابطہ یعنی پروسیجرل لا کہا جاتا ہے. ہر قانون کے دو شعبے ہوتے ہیں. ایک شعبہ وہ ہے جو قانون میں اصل حقوق و فرائض کو طے کرتا ہو، دوسرا شعبہ وہ ہے جو ان حقوق و فرائض پر عمل درآمد کے راستے یا طریقے کو تجویز کرتا ہو. دنیا کم و بیش 2000 سال تک پروسیجرل لا کے تصور سے واقف نہیں تھی. لا حمورابی میں کوئی تصور سبسٹینٹیو اور پروسیجرل لا کی الگ الگ تقسیم کا نہیں ملتا. رومن لا میں یہ فرق نہیں ملتا، یہودی قانون میں نہیں ملتا، منو شاستر میں نہیں ملتا، جسٹینین کے کوڈ میں یہ تصور موجود نہیں ہے، جسٹینین سے پہلے جتنے کورٹس ہیں ان میں نہیں ہے، یونانیوں میں یہ تصور موجود نہیں ہے. ان کے ہاں قانون ایک ہی تھا جس میں سبسٹینٹیو احکام بھی لکھے ہوتے تھے، پروسیجرل احکام بھی لکھے ہوتے تھے. ایک ہی دفعہ میں ایک جملہ سبسٹینٹیو لا کے بارے میں ہے، ایک جملہ پروسیجر لا کے بارے میں ہے. ان کے ذہن میں یہ فرق پیدا ہی نہیں ہوا، انہوں نے اس امتیاز کو سمجھا نہیں. فقہ اسلام نے اس امتیاز کو پہلی صدی ہجری کے اندر اندر سمجھ لیا، اور اس موضوع پر سب سے پہلے کتاب لکھنے کا شرف امام ابو یوسف کو حاصل ہوا. امام ابو یوسف جو فقہ اسلام میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے اولین شاگرد ہیں، ان کے شاگردوں میں سب سے پہلا نام امام ابو یوسف کا آتا ہے. امام ابو یوسف دو فنون کے بانی ہیں، ایک ادب القاضی جس پر انہوں نے سب سے پہلے کتاب لکھی، وہ اسلامی ریاست کے پہلے چیف جسٹس تھے، سلطنت عباسیہ میں ان کو چیف جسٹس مقرر کیا گیا، پوری سلطنت عباسیہ کے نظام قضاء کو انہوں نے منظم کیا، قضاعت کا تقرر کیا، قضاعت کی تربیت فرمائی، انہیں ہدایات دی، ان کو رہنمائی فراہم کی، اور اس پورے تجربے کی روشنی میں انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ قانون ضابطہ پر ایک الگ کتاب لکھی. یہ کتاب بھی ہم تک نہیں پہنچی، لیکن سوان نگاروں نے، مورخین نے اس کا تذکرہ کیا ہے. جو کتاب قدیم ترین ہم تک پہنچی ہے، جو آج روئے زمین پر قانون ضابطہ کے موضوع پر لکھی جانے والی قدیم ترین کتاب ہے، وہ امام ابوبکر خصاف نے لکھی ہے، جن کا انتقال 260 ہجری میں ہوا تھا. تیسری صدی ہجری میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. تیسری صدی ہجری کی یہ کتاب آج ہمارے پاس موجود ہے، جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیسری صدی ہجری میں فقہ اسلام نے ادب القاضی کے نام سے ایک مرتب فن دنیا کو دیا، جس کو الگ کتاب کی شکل میں مرتب کیا گیا. یہ کتاب بہت مقبول ہوئی، پوری دنیا اسلام میں طلباء اور علماء نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں. ان شرحوں میں سے ایک شرح جو اس کتاب کے لکھے جانے کے 100 سال بعد لکھی گئی، وہ 4 جلدوں میں ہے، اس کا نام ہے شرح ادب القضاء، جو امام عمر ابن مازہ کی لکھی ہوئی ہے. اس شرح کا اردو ترجمہ موجود ہے، جو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں شائع ہوا ہے. یہ کتاب جو اردو میں آج دستیاب ہے، یہ اردو زبان میں پروسیجر لا کی قدیم ترین کتاب ہے. اردو زبان اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب یہ کتاب لکھی گئی تھی، انگریزی زبان موجودہ شکل میں پیدا نہیں ہوئی تھی جب یہ کتاب لکھی گئی تھی. روئے زمین پر دنیا کے کسی علاقے میں پروسیجر لا کا کوئی تصور موجود نہیں تھا. مغرب میں یہ تصور بڑا نیا ہے، گزشتہ 150-200 سال پہلے آیا ہے. اس سے پہلے قانون کا ایک ہی شعبہ تھا جس میں سبسٹینٹیو اور پروسیجرل دونوں ملے جلے تھے. ابھی میں نے عرض کیا کہ ان میں سے بہت سے شعبوں کے ذیلی شعبے بے شمار ہیں، جن کو الگ الگ علوم کے طور پہ فقہا نے مرتب کیا. ان میں سے ایک دو کی مثالیں میں عرض کرتا ہوں. ابھی میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا شعبہ معاملات کا ہے، جس کو اسلام کا دیوانی یا سول لا آپ کہہ سکتی ہیں. یہ جو اسلام کا دیوانی قانون ہے، یہ ہزاروں بلکہ کہنا چاہیے کہ لاکھوں موضوعات سے بحث کرتا ہے. ان لاکھوں موضوعات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب دو یا دو سے زائد افراد کوئی لین دین یا معاملہ کریں گے تو کس بنیاد پر کریں گے. وہ جو معاملہ ہوگا وہ مال کی بنیاد پر ہوگا. مال کسے کہتے ہیں، مال کی قسمیں کتنی ہیں، مال حاصل کیسے ہوتا ہے، مال ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ویلتھ سے متعلق ہیں. ویلتھ کیا ہے؟ آج دنیا کہتی ہے کہ جی ایڈم اسمتھ پہلا آدمی تھا جس نے ویلتھ پہ کتاب لکھی، ویلتھ آف نیشنز. ٹھیک ہے، مغرب میں پہلا آدمی ہوگا، یورپ میں پہلا آدمی ہوگا. مغرب والے جس چیز کو نہیں جانتے اس کے وجود سے بھی انکار کر دیتے ہیں. اپنے آپ کو جانتے ہیں اس لیے وہ اپنے کو پوری دنیا سمجھتے ہیں. جب میں بچپن میں میٹرک یا ایف اے کتابیں پڑھتا تھا تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ ہندوستان فلاں سن میں دریافت ہوا، تو مجھے حیرت ہوتی کہ میں خود اس علاقے میں رہنے والا ہوں جس کو ہندوستان کہتے تھے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، تو میں اپنے کو کیسے دریافت کر سکتا ہوں؟ میں اپنے بارے میں کیوں کہوں کہ میں فلاں سن میں دریافت ہوا؟ میرا علاقہ تو، یہ علاقہ تو ہزارہا سال سے موجود ہے، اسلام سے پہلے سے بھی موجود ہے، اسلام سے پہلے سے یہاں انسان بستے تھے. تو یہ بات مجھے عجیب سی لگتی تھی، لیکن بعد میں یہ سمجھ میں آئی کہ جو لوگ اس کے وجود سے جاہل تھے ان کے لیے دریافت ہوئی ہوگی، ہم تو جاہل نہیں تھے، ہمارے لیے تو دریافت نہیں تھی. اس لیے وہ جس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا اس سے ناواقف ہوگی، اس کے لیے وہ اس طرح استعمال کرتی ہیں جو ایک نو آموز استعمال کرتا ہے. اس لیے وہ اگر یہ کہیں کہ ویلتھ آف نیشنز پہلی کتاب تھی تو انہیں حق ہے کہیں, ناواقف آدمی ایسی باتیں کرتا ہے. لیکن آج کم از کم تین کتابیں دوسری صدی ہجری کی لکھی ہوئی اموال پر موجود ہیں. کتاب الاموال ہے ابو عبید القاسم بن سلام کی, جن کا تعلق دوسری صدی ہجری سے تھا. اس کتاب کا انگریزی اردو ترجمہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کیا تھا. اردو ترجمہ ہی پرنٹڈ ملتا ہے, دو زخیم جلدوں میں ہے, اور انگریزی ترجمہ ہی ملتا ہے. اصل کتاب عربی میں ہے, کتاب الاموال, جس میں صرف یہ بحث کی گئی ہے کہ ویلتھ کی قسمیں کتنی ہیں, ویلتھ کس کو کہتے ہیں, اس کا طریقہ کیا ہے, آتی کہاں سے ہے. یہ ایک الگ فن ہے جس پر مغرب میں بھی کتابیں ہیں. جب ویلتھ پر غور و خوض کیا جائے گا تو ایک بحث یہ پیدا ہوگی کہ افراد کی ویلتھ کا مفہوم اور ہے, قوموں کی ملکوں کی ویلتھ کا مفہوم اور ہے. آپ کے پاس اگر کوئی دولت ہے اللہ کی دی ہوئی, اس کا استعمال بھی اور ہے, اس کے آنے کا راستہ بھی اور ہے, اس کا خرچ بھی اور طریقے سے ہوگا, اس کے احکام بھی اور ہیں. لیکن اگر حکومت کے خزانے میں پیسے رکھے ہوئے ہیں تو اس کا آنے کا طریقہ بھی اور ہے اور جانے کا طریقہ بھی اور ہے, اس کے احکام بھی اور ہیں. تو گویا دولت کی ایک خاص قسم ہو گئی جس کو آپ ریاست کی یا سرکاری دولت کہہ سکتے ہیں. یہ ایک الگ فن ہے, پبلک ویلتھ جس کو کہتے ہیں, پبلک فائنانس. ایک فائنانس ہے, ایک پبلک فائنانس. پبلک فائنانس پر سب سے پہلے کتاب تاریخ انسانی میں امام ابو یوسف نے لکھی, کتاب الخراج آج ہمارے سامنے موجود ہے. کتاب الخراج انگریزی, اردو اور دنیا کی کئی اور زبانوں میں مترجم موجود ہے. بات ہو رہی تھی ادب القاضی کی, جس پر امام ابو یوسف نے سب سے پہلے کتاب لکھی اور بعد میں فقہ اسلام نے اس فن کو آگے بڑھایا. ادب القاضی کے نام سے آج کتابیں موجود ہیں, اردو میں بھی ہیں, عربی میں بھی ہیں, ایک آدھ کتاب انگریزی میں بھی ہلکی پھلکی ہے, لیکن زیادہ ذخیرہ عربی میں ہے, 99% عربی میں ہے. ان کتابوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ دو قسم کے مباحث سے بحث کرتی ہے. ادب القاضی کی کتابیں دو قسم کے مباحث پر مشتمل ہیں. ایک قسم کی بحثیں وہ ہیں جن کا تعلق شریعت کے بنیادی احکام اور ہدایات سے ہے. شریعت نے یعنی قرآن مجید و سنت نے جو بتایا, اس کی روشنی میں فقہ اسلام نے جو مرتب کیا, اس سے استفادہ کر کے اس سے رہنمائی لے کے جو مرتب کیا, وہ ایک شعبہ ہے. دوسرا شعبہ وہ ہے جو انتظامی ضرورتوں کی خاطر, انتظامی سہولتوں کی خاطر فقہ اسلام نے, قاضی صاحبان نے, حکومت کے افسران نے اپنی عقل اور تجربے کی روشنی میں ایجاد کیا. یہ دو الگ الگ شعبے ہیں. دونوں کا مختصر سا تعارف. سب سے پہلا شعبہ جس میں بنیادی اساس قرآن پاک اور سنت کی نصوص ہیں, جس کی حیثیت نارمیٹو ہے, یعنی وہ مسلمانوں کے لیے, آئندہ آنے والوں کے لیے قانون کا ماخذ اور مصدر ہے, شریعت کی فہم کا ایک ذریعہ ہے, شریعت پر عمل درآمد ان کی وجہ سے آسان ہوتا ہے. یہ جو شعبہ ہے یہ چھ مباحث پر مشتمل ہے. اس میں چھ مباحث ہیں. سب سے پہلا مباحث یہ ہے کہ خود نظام قضا کیا ہے, قاضی کون ہو, قاضی کی صفات اور خصوصیات کیا ہوں, قاضی کا تقرر کون کرے, قاضی کی ذمہ داریاں کیا ہوں, قاضی کی ذمہ داریوں کو کون متعین کرے, قاضی اگر اپنے فرائض صحیح انجام نہ دے تو کون اس کی دیکھ بھال کرے, کون اس پہ نگرانی رکھے, نگرانی کرنے والے کے اختیارات کیا ہوں گے, اس کی حدود کیا ہوں گی. یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا میدان ہے جس پر ہزاروں صفحات فقہ اسلام نے لکھے ہیں, اور ان میں سے ہر چیز براہ راست کسی نہ کسی حدیث یا آیت قرآن پر مشتمل ہے. دوسرا بڑا شعبہ ہے دعویٰ. جب آپ عدالت میں جائیں گے, جب مقدمہ شروع ہوگا تو کسی دعویٰ کی بنیاد پر ہوگا. ایک فریق دعویٰ دائر کرے گا تو مقدمہ چلے گا. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ہر معاملے کے لیے دعویٰ کی ضرورت ہے؟ یہ بات آج سے 1200 سال پہلے فقہ اسلام نے لکھی تھی کہ ہر مقدمے کے لیے دعویٰ ضروری نہیں ہے. بعض مقدمات کے لیے دعویٰ ضروری ہے, بعض مقدمات کے لیے دعویٰ ضروری نہیں ہے. پچھلے 30-40 سالوں میں مغربی دنیا میں یہ تصور آیا ہے کہ ہر معاملے کا دعویٰ ضروری نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا عدالتوں میں استعمال ہوتی ہے اس طرح پبلک لٹیگیشن کیسز یا پبلک ویلفیئر لٹیگیشن, پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن, جس میں کوئی متعین مدعی نہیں ہوتا لیکن عدالت خود کارروائی کر سکتی ہے, سو و موٹو ایکشن لے سکتی ہے. سو وہ موٹو ایکشن کا تصور ابھی تازہ ہے، 50 سال 100 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے. فقہاء اسلام نے یہ تصور پہلی صدی میں دے دیا تھا، احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، احادیث پر مبنی ہے کہ بعض مقدمات ایسے ہیں جس کے لیے کسی متعین دعوے کی ضرورت نہیں، بعض معاملات ہیں جس میں دعویٰ کرنا چاہیے. پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں کے احکام کیا ہیں، مدعی کی شرائط کیا ہے، مدعی کی شرائط کیا ہے، مدعی دعویٰ کیسے لکھے، جواب دعویٰ کیسے لکھا جائے، یہ ایک بہت بڑا میدان ہے جس پر الگ کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک معاصر فقیہ نے 2 ضخیم جلدوں میں کتاب لکھی ہے، نظریۃ الدعویٰ بین الشریعۃ والقانون، جس میں انہوں نے تصور دعویٰ کا تقابل کیا ہے شریعت اور مغربی قوانین میں. تیسرا بڑا شعبہ ہے قانون شہادت، لا آف ایویڈنس، کہ کن گواہیوں کی بنیاد پر یا کن چیزوں کی بنیاد پر مدعی کا دعویٰ قبول یا رد کیا جائے گا. اس میں زبانی گواہی بھی شامل ہے، اس میں قرینہ قاطعہ یعنی سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی شامل ہے، اس میں دستاویزات بھی شامل ہیں، اس میں حلفیہ بیانات بھی شامل ہیں. تقریباً 15 چیزیں شامل ہیں، جن میں سے بعض کے بارے میں اتفاق رائے ہے، بعض کے بارے میں اتفاق رائے نہیں ہے. ان 15 میں سے کم و بیش 8 براہ راست قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں، کچھ احادیث میں بیان ہوئے ہیں، اور کچھ فقہاء اسلام نے اپنے استدلال سے معلوم کیے ہیں. یہی ہے جن کے بارے میں اختلاف ہے، جو قرآن پاک سے ثابت ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں، جو سنت سے ثابت ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں. یہ ایک مستقل بذات موضوع ہے کہ اسلام کا قانون شہادت کیا ہے، اس پر فقہاء اسلام شروع سے کتابیں لکھتے چلے آ رہے ہیں. پھر ان میں سے ہر ایک موضوع پر الگ الگ کتابیں ہیں، زبانی گواہی پر الگ ہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنس پر الگ ہیں، دستاویزات پر الگ ہیں. قرآن پاک میں دستاویزات کے بارے میں ہدایات ہیں، سورہ بقرہ میں ہیں، احادیث میں ہدایات ہیں. چوتھا شعبہ ہے جس کو کہتے ہیں صفت الحکم، کہ عدالت جب مقدمہ سننے لگے تو مقدمہ سننے کا طریقہ کار کیا ہو، پہلے مدعی دعویٰ بیان کرے یا مدعی بیان کرے، گواہیاں کس کی پہلے سنی جائیں کس کی بعد میں سنی جائیں، گواہوں کے بارے میں پڑتال کی جائے تو کیسے کی جائے. یہ پورا جو پروسیس ہے شروع سے لے کے آخر تک، مقدمہ سنایا جائے تو کیسے سنایا جائے، عدالت کہاں لگائی جائے، عدالت کا جج جب بیٹھے تو کیسے بیٹھے، ان میں بنیادی ہدایات احادیث میں اور قرآن پاک میں موجود ہیں. صحابہ کرام نے اپنے طرز عمل سے، خلفاء راشدین نے اپنے اسوہ حسنہ سے ان کی مزید تفصیلات دنیا کے سامنے رکھ دی. صحابہ کرام نے یہ دنیا کو دکھا دیا کہ مکمل اور حقیقی عدل و انصاف کے لیے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جز کی پابندی کیسے کی جائے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ کے قاضی تھے. ابی ابن کعب وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اقرأهم ابی، کہ میرے صحابہ میں سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے ابی ابن کعب ہیں. ابی ابن کعب کی عدالت میں حضرت عمر فاروق اور ایک اور صحابی حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم، یہ دونوں ایک شکایت لے کے پیش ہوئے. حضرت عمر نے جا کے دونوں فریقوں نے سلام کیا، السلام علیکم. قاضی نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا امیر المومنین. حضرت عمر نے اسی وقت اعتراض کیا کہ یہ قواعد کے خلاف ہے، میں ایک شہری کے طور پر ایک مشتقی بن کے آیا ہوں، میں بطور امیر المومنین کے نہیں آیا، آپ نے مجھے زیادہ عزت بخشی، فریق مخالف کو وہ عزت نہیں ملی، تو یہ مساوات کے خلاف ہے. قاضی نے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے. حضرت علی ابن ابی طالب کوفے میں بطور خلیفہ قیام پذیر تھے، سب نے سنا ہے، کوئی دہرانے کی ضرورت نہیں. ان کے ماتحت قاضی نے، جو صحابی نہیں تھے، ان کی عدالت میں حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا. حضرت علی کے سچا ہونے میں کوئی دشمن بھی شک نہیں کر سکتا، اگر میں قسم کھا لوں قرآن اٹھا کر کے، روئے زمین پر اس وقت ان سے بہتر انسان موجود نہیں تھا، تو میری قسم نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ، اور کون ہو سکتا ان سے بہتر. انہوں نے دعویٰ کیا اپنے ماتحت قاضی کی عدالت میں کہ یہ زرہ میری ہے، اس یہودی نے چرائی ہے. گواہی ثبوت، ایک گواہ میرے بیٹے حسن ابن علی ہیں، جن کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ کون ہیں، ایک میرے غلام قمبر ہیں. فیصلہ مسترد، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں، آقا کے حق میں ملازم یا غلام کی گواہی قابل قبول نہیں. حضرت علی نے کوئی اعتراض نہیں کیا،
کوئی اس پہ چیم اجمی نہیں ہوئے، یہ نہیں فرمایا کہ میں خلیفہ راشد ہوں، مجھے جنتی ہونے کی گواہی حضور اپنی زندگی میں دے گئے ہیں، میرے سچا ہونے کے لاکھوں مسلمان گواہ ہیں، دوسری طرف یہودی ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، چپ چاپ واپس تشریف لے آئے۔ یہ صفت الحکم ہے۔ ان مثالوں سے، ان شواہد سے فقہ اسلام نے احکام دریافت کیے ہیں اور بہت تفصیلی احکام بیان کیے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب قاضی بیٹھے، اس کی نشست ایسی ہو کہ جب دونوں فریق آ کے بیٹھیں تو قاضی سے یکساں فاصلے پر ہوں، اور یہ نہ ہو کہ ایک دائیں طرف زیادہ قریب ہے، ایک بائیں طرف ہے، ایک دور ہے، ایک قریب ہے، ایک کو اچھی نشست ملی ہے، ایک کو بری نشست ملی ہے۔ پھر یہ لکھا ہے کہ جب قاضی دیکھے تو دونوں کی طرف برابر دیکھے، یہ نہیں کہ ایک فریق کی طرف تو پوری توجہ ہے، اسی کے بعد سن رہے ہیں، دوسرے کی طرف دیکھا بھی نہیں، وہ یہ فیل کرے گا کہ مجھے اہمیت نہیں دی۔ دونوں یکساں عدالت کی توجہ، عدالت کا وقت، حتیٰ کہ قاضی کی نظروں سے یکساں طور پر مستفید ہوں، یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ چوتھا شعبہ ہے جو صفت الحکم کہلاتا ہے۔ پانچواں شعبہ ہے جو ابراء کہلاتا ہے۔ ابراء، ابراء ایک بہت بڑا میدان ہے جس پر الگ سے کتابیں اور قوانین ہیں، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، ابراء ہے، اسقاط ہے، مقاصہ ہے، یہ لمبی بحثیں میں اس میں نہیں جاتا، لیکن کسی فریق کو یہ اختیار ہے کہ وہ بلا وجہ مقدمے بازی سے بچنے کے لیے اگر کوئی معاملہ کرے کہ جی میں نے اپنے حق ساقط کر دیا، صلح کرنا چاہے، صلح بھی اس کا ایک حصہ ہے، صلح، ابراء، اسقاط، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں، میں نے اپنا حق ساقط کر دیا، میں اس سے کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں، گیو اینڈ ٹیک کرنے کو تیار ہوں، تو وہ کر سکتا ہے، اس کے احکام ہیں موجود۔ چھٹا حصہ ہے نیم عدالتی ادارے۔ نیم عدالتی ادارے وہ ہیں کہ جو براہ راست عدالتی ذمہ داریاں تو انجام نہیں دیتے، لیکن عدالتی کام میں مدد دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مفتی، مفتی کا کام یہ ہے کہ وہ قانون کی تشریح کر دے، شریعت کے بارے میں رہنمائی کر دے، آپ کا کوئی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، کوئی آپ کا حق ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ کیا ہے، وراثت میں آپ کا حصہ کتنا ہے، وصیت میں کتنا ہے، کوئی اور خرید و فروخت کا معاملہ ہے تو آپ کا کوئی حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا، آپ مفتی سے جا کے قانونی مسئلہ معلوم کر لیں، کم از کم آپ کو لیگل اوپینین بغیر کسی اخراجات کے مل جائے، یہ ایک نیم عدالتی خدمت یا نیم جوڈیشل سروس آپ کو فراہم ہو گئی۔ پھر اسلامی نظام میں حسبہ کا ایک ادارہ ہے۔ حسبہ کے ادارے سے مراد ایسا نیم عدالتی ادارہ جو کسی دو فریقوں کے درمیان مقدمے نہ سنے بلکہ بحثیت مجموعی معاشرے کے خلاف جرائم کی شکایات کی سماعت کرے، اور وہ شکایات جن کا تعلق اسلام کے اخلاق سے ہو، عمومی پبلک اخلاق یا عام اخلاق کی خلاف ورزی کی شکایات محتسب کی عدالت میں جائیں گی اور محتسب اس کے خلاف کارروائی کرے گا۔ ایک شخص گھٹیا قسم کا کاروبار بیچ رہا ہے، گھٹیا گندم فروخت کر رہا ہے، اب آپ نے نہیں خریدا، آپ کا اس سے کوئی خاص معاملہ لین دین کا نہیں ہوا، اس لیے عدالت کہے گی کہ آپ کو کیا شکایت ہے، لیکن محتسب اس پہ اعتراض کر سکتا ہے، مقدمہ درج کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ پبلک لٹیگیشن کا ذمہ دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی سرپرستی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً بازاروں میں تشریف لے جاتے تھے، مختلف علاقوں میں تشریف لے جاتے تھے، اور جہاں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ آپ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ایک صاحب فروخت کر رہے تھے، آپ نے قیمت پوچھی، قیمت بتائی، آپ نے گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، تھوڑا سا گندم باہر نکالا تو اندر سے گیلا تھا، اس نے کہا، آپ نے فرمایا یہ کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بارش میں بھیگ گیا تھا، گندم گیلا ہو تو لوگ نہیں خریدتے اس لیے کہ بھاری ہو جاتا ہے، تو میں نے خشک اوپر کر دیا، گیلا نیچے کر دیا تاکہ لوگ میری دکان سے واپس نہ چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ من غشا فلیس منا، جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تم گیلا گندم اوپر رکھو، جس کا جی چاہے گا وہ گیلا خریدے گا، نہیں چاہے گا نہیں خریدے گا، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم لوگوں کو دھوکہ دے کے خشک اوپر کرو، گیلا نیچے کر دو۔ تمہارے فاروق نے اس ادارے کے لیے کام کیا، انہوں نے اس کے لیے جا بجا محتسب مقرر کیے۔ ایک روایت میں آتا ہے، بعض لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صحیح ہے، ایک خاتون تھی شفا بنت عبداللہ انصاریہ، ان کو ایک بازار کا جہاں خواتین کثرت سے آتی جاتی تھیں محتسب مقرر کیا تھا کہ وہ اس بازار میں نگرانی کریں کہ صحیح شریعت کے مطابق کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اس طرح کے ادارے ہیں جو چھ ہیں تعداد میں جن کو ولایات شبہ قضائیہ یا نیم عدالتی ادارے کہا جاتا ہے، یہ وہ ادارے ہیں جو نیم عدالتی فرائض انجام دیتے ہیں، مفتی، محتسب، دیوان مظالم. دیوان مظالم حضرت عمر فاروق نے قائم کیا تھا، یہ کم و بیش اس طرح کی چیز تھی جیسے آج آمبڈسمین ہوتا ہے کہ جو اعلیٰ سرکاری افسران اور حکام کے خلاف شکایات سنے اور اس میں عام آدمی کو دادرسی فراہم کرے، انصاف فراہم کرے. یہ ادارہ حضرت عمر فاروق نے قائم کیا تھا. حضرت عمر فاروق وقتاً فوقتاً محتسبین کو یا دیوان مظالم کے لوگوں کو ہدایات دیا کرتے تھے. وہ ہدایات آج مطبوعہ موجود ہیں، اردو میں بھی دستیاب ہیں، انگریزی میں بھی دستیاب ہیں، عربی میں بھی دستیاب ہیں. پھر کچھ عدالتیں قائم ہوئی تھیں جو فوجداری عدالتیں تھیں، ان کا تعلق فوجداری معاملات سے تھا، ان کے احکام الگ ہیں، اس پر بھی اردو میں کتابیں دستیاب ہیں. کچھ عدالتیں وہ تھیں کہ جو اور نوعیت کے معاملات یا مالی معاملات کو دیکھنے کے لیے تھیں. یہ ادب القاضی کا وہ حصہ ہے جس کے احکام براہ راست قرآن پاک اور سنت سے ماخوذ ہیں. ادب القاضی کا دوسرا حصہ وہ تھا جو انتظامی تجربے کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور فقہ اسلام نے اپنے تجربے اور عقل کی روشنی میں عامۃ الناس کی سہولت کی خاطر وہ احکام مرتب فرمائے. ان میں سے ایک فن کہلاتا ہے علم الشروط، شرط کی جمع ہے شروط، لفظی معنی دی سائنس آف کنڈیشنز. لیکن اس سے مراد وہ علم تھا جس کو آج کل دستاویز نویسی کہتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی نے ایل ایل بی کیا ہو یا لا کالج میں پڑھا ہو تو ایک پرچہ لا کالج کے آخری سال میں پڑھایا جاتا ہے، کنوینسنگ اینڈ پلیڈنگز، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وکیل دستاویزات کیسے لکھے، مقدمے کی دستاویز کیسے تیار کرے، دعویٰ کیسے تیار کرے، جواب دعویٰ کیسے تیار کرے. یہ جو فن ہے یہ علم الشروط کہلاتا تھا. فقہ اسلام نے اس فن کو ایجاد کیا، ان سے پہلے الگ سے یہ فن موجود نہیں تھا، انہوں نے اس پر کتابیں لکھی. ایک امام ابو زید الشروطی تھے، انہوں نے شروط میں اتنی مہارت پیدا کی کہ ان کا نام ہی شروطی پڑ گیا تھا. انہوں نے تین کتابیں لکھی تھی، کتاب الشروط الصغیر، کتاب الشروط الکبیر اور کتاب الشروط الوسیط. ان میں سے ایک کتاب شروط الصغیر آج ہمارے پاس موجود ہے جس کا انگریزی ترجمہ بھی دستیاب ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی رائے میں دستاویز لکھنے کا طریقہ کیا تھا. یہ فن جس بزرگ کی ایجاد ہے وہ امام شافعی ہے. امام شافعی نے سب سے پہلے دستاویزات کے فن کو اپنی دلچسپی کا موضوع بنایا. خود انہوں نے کئی دستاویزات ڈرافٹ کی، وہ ڈرافٹ آج ان کی کتاب کتاب العلوم میں موجود ہے کہ بین الاقوامی لین دین ہو تو اس طرح کی دستاویز ہوگی، ملکی لین دین ہو تو اس طرح کی دستاویز ہوگی، فلاں معاملہ ہو تو اس طرح کی دستاویز ہوگی. یہ فن سب سے پہلے امام شافعی نے مرتب کیا. امام شافعی کے بعد بقیہ فقہاء نے بھی اس پہ کام کیا، لیکن جس نے مستقل بذات کتاب لکھی وہ امام ابو زید شروطی ہیں، جن کی ایک کتاب آج بھی دستیاب ہے. دوسرا فن کہلاتا تھا علم المحاضر. محضر کی جمع ہے محاضر، محضر کے معنی منٹس، کارروائی، کہ جب مقدمے کی کارروائی لکھی جائے تو کیسے لکھی جائے. جج خود لکھے، عدالتی افسران لکھیں، کوئی فریق لکھے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا فارمیٹ کیا ہوگا. اس طرح کے فارمیٹ بنے ہوئے موجود ہیں، آج بھی ملتے ہیں، فارمیٹنگ ہوتی ہے. پرانے فقہاء نے بھی فارمیٹ تیار کیے، وہ آج کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں. وہ کتابیں آج بہت زیادہ مفید نہیں ہیں، اس لیے کہ آج فارمیٹنگ کا اور طریقہ ہو گیا، آج دستاویزات اور طرح لکھی جاتی ہیں. اس کا طریقہ کار شاید آج کل زیادہ ترقی یافتہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ہر چیز کمپیوٹر میں موجود ہے. لیکن ان کتابوں کی یہ اہمیت ضرور ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ فقہاء اسلام نے ان مسائل پر 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے سوچا، جن سے دنیا مغرب اب 150 سال پہلے مانوس ہوئی ہے. پھر جب مقدمہ مکمل ہو جائے اور فیصلہ سنا دیا جائے تو مقدمات کا ریکارڈ کیسے رکھا جائے، یہ وہ فن تھا جس کو کہتے تھے علم سجلات. سجل کے معنی رجسٹر، لیکن سجلات سے مراد وہ فن تھا جس میں دستاویزات کو تیار کیسے کیا جائے گا، پھر ان کو محفوظ کیسے رکھا جائے. فقہ اسلام نے اس کے طریقے بتائے ہیں، اس پہ کتابیں ہیں. اگر آپ کی کسی ایسے کتب خانے تک رسائی ہو جہاں فتاوی عالمگیری کا اردو ترجمہ موجود ہو جو 10 جلدوں والا ہے، اس میں نویں جلد اٹھا کے دیکھیں، اس میں یہ ساری چیزیں، محاضر، سجلات، شروط سب موجود ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ کیسے دستاویزات رکھی جائیں. اس میں دستاویز رکھنے کا طریقہ وہ تھا جس کو آج کل اسکرول کہتے ہیں. چونکہ قلمی کتابیں ہوتی تھی، قلمی کتابیں رکھنا لکھنا مشکل ہوتا تھا، تو کتابیں اسکرول کے طور پر رکھی جاتی تھی، لمبی دستاویز ہوتی تھی، اس کو لپیٹ دیا کرتی جس سے پتنگ کی ڈور لپیٹی جاتی ہے، اس کو اسکرول کہتے ہیں. اس طرح کے اسکرول مدینہ منورہ میں موجود ہیں. قدیم ترین فیصلے چوتھی پانچویں صدی ہجری کے ہیں. اس طرح کے اسکرول قاہرہ میں موجود ہیں، تیسری صدی ہجری کے فیصلے موجود ہیں. اس طرح کا ایک میوزیم بھاولپور میں بھی ہے جس میں اسی طرح کے اسکرول محفوظ ہیں، اور اس میں سابقہ عدالتوں کے مقدمات کی کارروائیاں لکھی ہوئی ہیں. قدیم ترین آج سے 300-350 سال پہلے کا ہے، بھاولپور شہر میں موجود ہے، میں نے دیکھا ہے. یہ ادب القاضی ہے جو فقہ اسلامی کا ایک اہم شعبہ، یہ اس کے ذیلی شعبے ہیں. ان ذیلی شعبوں میں سے ہر شعبے پر الگ الگ کتابیں ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا پھیلا ہوا یہ فن ہے. فتویٰ اور آداب فتویٰ پر الگ کتابیں ہیں، مفتی کون ہو، اس کے فتوے کے آداب کیا ہوں، وہ کیسے فتویٰ دے. آج کل ایک شعبہ قانون ہے جس کو کمپیریٹو لا کہتے ہیں، کمپیریٹو لا یعنی قانون کا تقابلی مطالعہ. یہ فن مسلمان فقہا کی ایجاد ہے، اس پر اپنی اپنی کتابوں میں تو سب لوگوں نے لکھا، امام شافعی نے بھی لکھا، امام مالک نے بھی لکھا کتاب مدونہ میں، امام محمد نے بھی لکھا، ان کی کتاب ہے کتاب الحجت علی اہل المدینہ، امام ابو یوسف نے بھی لکھا. لیکن جس فقیہ نے الگ سے کتاب لکھی اس خاص اس موضوع پر کہ مختلف قانونی یا فقہی معاملات میں مختلف قانون دانوں کی رائے کیا ہے، اس پر جس نے کتاب لکھی وہ مشہور شخصیت ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں، علامہ ابن جریر طبری. ابن جریر طبری مورخ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور بڑے فقیہ بھی ہیں. ان کی کتاب ہے اختلاف الفقہا، یعنی فقہا کے جو مختلف آراء ہیں ان کے اسباب کیا ہیں، اور ان اسباب کے نتیجے میں جو مختلف رائے پیدا ہوئی وہ کیوں پیدا ہوئی، ان آراء کو ایک دوسرے قریب کیسے لایا جا سکتا ہے، ان آراء پر عمل درآمد کے نتیجے میں مسائل اور مشکلات کیا پیدا ہو سکتی ہیں، یہ موضوع تھا امام ابن جریر طبری کتاب اختلاف الفقہا کا. کئی اور موضوعات ہیں جو بڑے رہ گئے، وقت تنگ ہے، ان پر میں آگے چل کر جب اجتہاد پر بات ہوگی یا حکمت تشریح پر بات ہوگی تو ان کا میں ذکر کروں گا. ایک آخری چیز جو فقہ اسلام کی بڑی عجیب و غریب عطا اور دین ہے، یہ وہ ہے جس کو قواعد فقہیہ کہتے ہیں. قواعد فقہیہ سے مراد وہ بنیادی قواعد اور احکام ہیں جس سے فقہ اسلامی کے جزوی احکام کو سمجھنے مدد ملتی ہے. مثال ایک دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ قواعد فقہیہ سے کیا مراد ہے. اگر قواعد فقہیہ سامنے ہوں تو بہت سے احکام کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک فقہی قاعدہ ہے، الاصل بقاء ما کان علی ما کان، کہ اصل یہ ہے کہ جو چیز پہلے موجود تھی اس کے بارے میں یہ فرض کیا جائے گا کہ وہ ابھی تک موجود ہے جب تک کہ اس کا نہ ہونا ثابت نہ ہو جائے. یہ براہ راست کچھ احادیث سے ماخوذ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بیمار رہتا ہوں، میرا معدہ خراب ہے، تبخیر کا مریض ہوں، مجھے بعض اوقات یہ شبہ ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، گھر سے وضو کر کے چلتا ہوں مسجد تک پہنچتے پہنچتے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، آواز آتی ہے، گڑ گڑ کرتا ہے، تو شبہ ہوتا ہے شاید وضو ٹوٹ گیا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ جب تم وضو کر کے گھر سے چلے ہو تو جب تک یقین نہ ہو جائے، اور یقین کے شواہد بتائے کہ یہ شواہد ہیں، جب تک یقین نہ ہو جائے اس وقت تک وضو قائم ہے. اس سے فقہ اسلام نے یہ اصول نکالا کہ جو چیز پہلے موجود تھی وہ موجود سمجھی جائے گی جب تک کہ اس کا ناموجود ہونا ثابت نہ ہو جائے. وضو موجود تھا جب گھر سے چلے، جب تک یہ یقینی طور پہ ثابت نہ ہو جائے کہ وضو نہیں رہا، اس وقت تک آپ یہ سمجھیں گے وضو ہے. اس سے یہ قاعدہ ماخوذ ہے، الاصل بقاء ما کان علی ما کان. اب اگر آپ کے ذہن میں یہ قاعدہ ہو، پھر آپ یہ سنیں، ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اگر کسی خاتون کا شوہر گم ہو جائے، لاپتہ ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ کچھ پتہ نہیں کہ وہ مر گیا کہ زندہ ہے. یہ پرانے زمانے میں سفر میں ہوا کرتا تھا، تجارت کے لیے آدمی چین گیا، نہ خط آتا ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ رابطہ ہے، قافلہ بھی سال بھر بعد آئے گا، ممکن ہے وہ قافلہ اس شہر سے آئے یا کسی اور شہر سے آئے، سالہ سال پتہ نہیں چلتا تھا کہ آدمی زندہ ہے کہ مردہ ہے. ایسے موقع پہ وہ بیویاں کیا کریں؟ وہ اس کا انتظار کریں، یا وہ سمجھیں کہ علیحدگی ہو گئی، یا وہ مر گیا، یا عدت پوری کر کے دوسرا نکاح کر لیں، یا کیا کریں؟ اس پر قرآن پاک میں کوئی واضح ہدایت موجود نہیں تھی، نس سے سری احادیث میں بھی نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد جزیرہ عرب تک محدود تھا, تجارت بھی قریب قریب علاقوں میں تھی اور بہت کثرت سے قافلے جایا کرتے تھے. بعد کے زمانوں میں بنی امیہ بنی عباس کے زمانے میں افریقہ کے صحراؤں میں اور چین میں اور صحرائے گوبی میں اور منگولیا سے آگے جہاد ہوتا تھا تو لوگ 6-6 مہینے کی مسافت سفر کر کے جاتے تھے, تو یہ مسئلہ بڑا سیریس ہو گیا. جب یہ مسئلہ سیریس ہوا تو مختلف فقہا نے اپنی اپنی عقل سے یا اپنے فہم سے سوچ کر اس پر رائے دی. اس تفصیل کا موقع نہیں. امام ابو حنیفہ نے یہ رائے دی کہ جب تک اس شخص کے ہم اثر اور ہم عمر لوگ زندہ ہیں اس وقت تک اسے زندہ فرض کیا جائے, اور جب تک اس کے ہم اثر زندہ ہیں اس وقت تک اس کی بیوی کو نہ طلاق ہوگی نہ وہ عدت کرے گی نہ دوسرا نکاح کرے گی. اب بظاہر یہ بڑا مشکل تھا کہ اگر آپ اس کو 90 سال کی عمر تک انتظار کر رہے ہیں, اس کے دوست 90 سال کی عمر تک زندہ ہیں, تو جس بیوی کے نکاح کا مسئلہ ہے وہ بھی تو 80 سال کی ہو جائے گی, پھر کیا کرے گی نکاح کر کے. نکاح ثانی کا مسئلہ تو جوانی میں پیدا ہو سکتا ہے, جب بیچاری نے پوری جوانی ایسے گزار دی ب�ڑھاپے میں کیا کرے گی. لیکن امام ابو حنیفہ کی یہ رائے جو بظاہر بڑی عجیب غریب معلوم ہوتی ہے وہ اسی قاعدے کی بنیاد پر ہے کہ اگر شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو پہلے موجود ہے اسے فرض کیا جائے گا کہ وہ آئندہ بھی ہے, اسے کنٹینیوڈ فرض کریں جب تک کہ اس کا ڈسکنٹینیو ہونا یقینی نہ ہو جائے. اب عقلی اعتبار سے یہ ان کی رائے بڑی مضبوط ہے, لیکن چونکہ اس سے اور مشکلات پیدا ہوئی تو فقہاء اسلام نے استحسان سے کام لیا, قیاس سے کام نہیں لیا, اور اس کا دوسرا حل تجویز کیا جس پر اب دنیا میں عمل درآمد ہوتا ہے. یہ جو قواعد تیار ہوئے ہیں یہ فقہاء اسلام نے صحابہ کے زمانے سے دریافت کرنے شروع کیے, اور جیسے جیسے قرآن پاک اور شریعت کے احکام پر غور کرتے گئے تو اس طرح کے قواعد نکلتے گئے. ان قواعد کو الگ الگ کتابوں کی شکل میں مرتب کیا جاتا رہا. ان قواعد کی دریافت کے دو طریقے تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ملتے جلتے احکام کو ایک دوسرے سے کمپیئر کر کے غور کیا جائے. حضرت عمر فاروق نے ایک مشہور خط لکھا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جو بڑا مشہور ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری بصرے کے چیف جسٹس تھے. حضرت عمر فاروق نے انہیں عدالتی پالیسی کے بارے میں ایک خط لکھا تھا جس میں بہت سی ہدایات دی تھی جو انتہائی قیمتی اصولوں پر مبنی ہے. اس میں یہ لکھا تھا کہ اشباہ اور نظائر کا مطالعہ کرو اور ملتے جلتے معاملات کو ایک دوسرے پر قیاس کرو. دو معاملات ایک دوسرے ملتے جلتے ہیں, مثلا وضو اور تیمم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. وضو اور تیمم ایک جیسی چیزیں ہیں تو دونوں کے احکام میں کچھ مشترک ہیں کچھ الگ الگ ہیں. جو مشترک ہیں وہ کیوں مشترک ہیں, جو الگ الگ ہیں وہ کیوں مشترک ہیں, یہ ایک غور کرنے کی بات ہے. یا گواہی اور عدالتی فیصلہ, یہ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں. حدیث کی روایت اور فتویٰ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں. آپ ایک عالم کے پاس جائیں اس سے پوچھیں کہ اس موضوع پہ کوئی حدیث ہے, وہ آپ کو حدیث سنا دیں. آپ پوچھیں اس کا یہ مسئلہ ہے اس کا جواب کیا ہے, وہ آپ کو جواب میں حدیث سنا دیں. دونوں مرتبہ انہیں حدیث سنائی, ایک مرتبہ بطور روایت کی سنائی, ایک مرتبہ بطور فتویٰ کے بتائی. بظاہر دونوں ایک چیز ہیں لیکن ایک چیزیں نہیں ہیں, الگ الگ ہیں. اس طرح کی یکجا چیزوں پر غور کرنے کے لیے جب ان کو جمع کیا گیا تو ان ملتی جلتی چیزوں کو اشباہ و نظائر کہا گیا. اشباہ و نظائر پر الگ سے کتابیں موجود ہیں. یہ ایک فن ہے جو اپنی جگہ ایک انتہائی اہم و مشکل فن ہے. جب غور کرنے کے بعد کہیں یہ پتا چلا کہ یہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں, کہیں پتا چلا کہ بظاہر ملتی جلتی ہیں لیکن ایک نہیں ہیں, الگ الگ ہیں, تو جو الگ الگ ہیں وہ کیوں ہیں, فرق کیا ہے دونوں میں, تو یہ فرق الگ الگ جمع کیے گئے. یہ جو فرق کا علم ہے یہ علم الفروق کہلاتا ہے, اور جو ملتے جلتے چیزوں کا علم ہے وہ اشباہ و نظائر کہلاتا ہے. فروق پر ایک بڑی زخیم کتاب ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پوری انسانیت کی تاریخ میں اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں ہے. وہ کتاب الفروق ہے علامہ قرافی کی, جو 4 جلدوں میں ہے. اس لیے کہ شریعت کے علاوہ کسی کے پاس فروق کا کوئی کنسپٹ موجود نہیں ہے. علم فروق دنیا میں کہیں پایا نہیں جاتا, مسلمانوں میں پایا جاتا ہے. علم فروق پر مسلمانوں میں بہترین کتاب علامہ قرافی کی ہے. علامہ ابوالعباس قرافی بڑے سائنسداں تھے, ان کے تذکرے بات ختم کرتا ہوں. سائنسداں, انہوں نے گھڑی بھی ایجاد کی تھی, اور ان کی گھڑی جو ایجاد کردہ تھی اس کی تفصیلات کتابیں ملتی ہیں. سائنٹسٹ بھی تھے, فقیہ بھی تھے, اتنے بڑے فقیہ تھے کہ کتاب الفروق کے نام سے کتاب لکھی جو آج تک بہترین کتاب ہے, اور کوئی آدمی اس سے بہتر کتاب فروق پر نہیں لکھ سکا. انہوں نے 560 فروق جمع کیے ہیں, 560 مسائل بیان کیے ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. وہ 560 نہیں ہیں بلکہ 560 کو آپ ڈبل کریں, 1120 ہیں, 1120 چیزیں جو بظاہر ایک دوسرے ملتی جلتی معلوم ہوتی ہیں لیکن ملتی جلتی نہیں ہیں, ان میں فرق ہے. تو 560 عنوانات کے تحت انہوں نے وہ چیزیں بتائی ہیں جو دو ہر جگہ دو ہیں, جو ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں لیکن ایک جیسی نہیں ہیں. اسباب النظائر, علم فروق, ان کی کوئی مثال دنیا کے کسی اور علم میں ابھی موجود نہیں ہے. آگے چل کے ہوگی یا نہیں ہوگی ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ان میں سے بیشتر ابواب اور اجزاء وہ ہیں جو فقہ اسلام نے پہلی صدی اور دوسری صدی ہجری میں مرتب فرمائے تھے, اور دنیا کو ان تک آنے میں کہیں 1000, کہیں 1200, کہیں 1500 سال لگے, بعض جگہ 2000 سال لگے اس طرح کی چیز تک پہنچنے میں. جیسا کہ اصول فقہ کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ اصول فقہ نام کا فن یا اصول قانون مغربی دنیا میں 2500 سال کے تجربے کے بعد سامنے آیا. فقہ اسلام نے 100 سال مرتب کر لیا. امام باقر کی میں نے مثال دی تھی, ان کی دستاویزیں موجود ہیں. ایک مختصر ترین اور سرسری تعارف تھا اہم فقہ علوم کا. غیر اہم علوم یا جزوی علوم میں نے چھوڑ دیے. غیر اہم تو کوئی بھی نہیں ہے, لیکن جو زیادہ جزوی یا سبسیڈیری تھے وہ میں نے چھوڑ دیے ہیں, جو زیادہ بنیادی تھے وہ میں نے بیان کر دیے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا عقلی اور انٹلیکچوئل کارنامہ ہے جو فقہ اسلام کے ہاتھوں انجام پایا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ فقہ اسلامی اسلامی علوم کا گل سرسبد ہے. پہلا سوال, بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ نماز جیسا عمل جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں پریکٹیکلی 5 بار کر کے دکھایا, اس میں یہ بات ہم تک کیوں نہ پہنچی کہ آپ کی نماز ان کی زندگی کے آخری میں سب تبدیلیوں کے بعد کس شکل میں تھی؟ اس بارے میں اختلاف کا پایا جانا تشویشناک ہے. مجھے بنیادی اختلاف تو یہ ہے کہ اس بارے میں اختلاف کا پایا جانا کوئی تشویشناک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف مرتبہ نماز پڑھی, مختلف انداز میں نماز پڑھی. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جس جس طرح کیا, جو جو کیا, وہ سب محفوظ رہے. کوئی ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہ ہو جو مسلمانوں کا ایک طبقہ اختیار نہ کر لے. آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری رات بعض اوقات نماز پڑھتے تھے, یہاں تک کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ جایا کرتا تھا. حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ, قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ اگر کوئی تھے بھی تو معاف کر دیے, آپ تو بالکل پیغمبر ہیں, بخشے بخشائے ہیں, تو یہ کتنی محنت آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدن شکورا, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو بعض اوقات پوری پوری رات آپ نوافل پڑھا کرتے تھے, بعض اوقات مسجد نبوی میں دن کے وقت میں خاص طور پہ ظہر کے بعد طویل نوافل پڑھنے کا کبھی کبھی معمول تھا. تو طویل نوافل جب آدمی پڑھ کے ہاتھ باندھتا ہے تو بعض اوقات ہاتھ تھک جاتا ہے. اور اب کبھی آپ فیصل مسجد میں آئیں رمضان میں, آخری 3 دن میں شبینہ ہوتا ہے جس میں 10-10 پارے پڑھے جاتے ہیں, تو ایک ہی پارا سننے میں ہاتھ دکھ جاتا ہے, اور جب امام رکو کرتا ہے اور ہاتھ چھوڑتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی طویل نمازوں میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے. اب کسی نے دیکھا کہ حضور ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, انہوں نے کہا حضور ہاتھ چھوڑ کے پڑھا کرتے تھے. کبھی ہاتھ یہاں باندھ, جب تھک گیا تو آپ نے نیچے کر لیا, جب نیچے کا حصہ تھک گیا تھوڑا اوپر کر لیا, تو آرام مل جاتا ہے. اس لیے اس میں کوئی نہ جائز ناجائز کا مسئلہ ہے, نہ اس میں مکروہ اور مستحب کا مسئلہ ہے. ان میں سے ہر طرز عمل سنت ہے, ان میں سے ہر طرز عمل اپنی جگہ جائز ہے. صرف فقہ نے یہ سوچا کہ ان میں سے افضل بات کون سی, اگر میں کروں تو پہلے کون سا کام کروں. کچھ لوگوں نے کہا کہ چھوڑ کے پڑھنا افضل ہے, کچھ نے کہا باندھ کے. اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ سب سنت کا حصہ ہیں, اس لیے اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے, نہ اس میں کوئی پریشانی کی بات ہے. مسلمان 1400 برس سے نماز پڑھ رہے ہیں, اسی طرح پڑھ رہے ہیں, آئندہ بھی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے, آپ اس سے پریشان نہ ہو. مثلاً سورہ فاتحہ کے بعد آمین اونچی آواز میں کہنا ہے یا آہستہ؟ آپ کا جی چاہے آہستہ کہیے, جی چاہے اونچی آواز میں کہیے, جی چاہے رفع یدین کریں, جی چاہے نہ کریں, سب صورتیں جائز ہیں, سب سنت ہیں, سب کے حدیث سے ثابت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. نہ یہ مسلمانوں میں اختلاف کا موجب ہے, نہ اس سے اختلاف ہوتا ہے. حرم شریف میں کوئی زور سے کہتا ہے, کوئی آہستہ کہتا ہے, سب ایک دوسرے گلے ملتے ہیں, کوئی نہیں لڑتا وہاں. یہ تو ہمارے یہاں لڑانے والے اور ہیں, اور اسباب ہیں, اس کا آمین سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ رفع یدین سے تعلق ہے. وہ رفع یدین مارنے والا رفع یدین ہوتا ہے جس میں ڈنڈا یا پتھر بھی ہو. نماز کے رفع یدین سے جھگڑا نہیں ہوتا, نماز سے باہر رفع یدین خطرناک چیز ہے. اسلامی فقہ کی روح سے اردو میں کوئی کتاب, اردو میں 2-3 کتابیں اچھی ہیں. ایک اچھی کتاب جو مجھے بڑی پسند ہے وہ ایک ہندوستان کے صاحب ہیں, ان کے لکھی آسان فقہ, مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ایک بزرگ ہیں. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی, وہ 2 ضخیم جلدوں میں ہے, پاکستانی 12 چھپی ہے, وہ اچھی کتاب ہے. ایک ہے آسان فقہ, مولانا محمد یوسف اصلاحی، وہ بھی ہندوستان میں رہتے ہیں، رہنے والے ہمارے ضلع ہزارہ کے ہیں، اصلاً پاکستانی ان کا خاندان ہی رہتا ہے لیکن ہندوستان میں آباد تھے پارٹیشن کے وقت، وہیں رہ گئے. ان کی کتاب ہے آسان فقہ، وہ اچھی کتاب ہے. یہ دو کتابیں اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہیں، اور بھی ہوں گی. شوہر کے گم ہونے پر آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا جو کامیاب نہیں ہو سکا، دوسرا جو مسئلہ آسان ہے وہ بیان فرما دیں. یعنی فقہ اسلام نے مختلف جوابات اس کے دیے. امام مالک نے یہ فرمایا کہ ایسی صورت میں جب یقین ہو جائے، اور یہ یقین چار سال میں ہوگا، چار سال میں جب یقین ہو جائے تو یہ سمجھا جائے، عدالت فیصلہ کر دے کہ وہ شوہر اب مر گیا، اور عدالت فیصلے کے ذریعے نکاح کو فسخ کر دے، تاکہ وہ آ بھی جائے تو عدالت کے فسخ کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن یہ امام مالک نے اس وقت فرمایا تھا جب ذرائع عام درفت اور رسم رسائل بڑے محدود تھے. اس کی دلیل امام مالک نے یہ دی کہ اگر کوئی شخص اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے جائے، تو مثلا مشرق میں، انتہائی مشرق میں چین جائے گا، چھ مہینے جانے کے لیے کہیں گے، چھ مہینے آنے کے لیے کہیں گے، آ کے بتائے گا کہ نہیں ملا. پھر مغرب میں جائے گا، چھ مہینے جانے کے، چھ مہینے آنے کے، آ کے بتائے گا کہ نہیں ملا. پھر شمال میں جائے، پھر جنوب میں جائے، تو کم از کم چھ مہینے میں وہاں پہنچے گا، تو چار سال سے کم پتہ ہی نہیں چل سکتا. آج کل کا زمانہ شاید آسان ہے، چار سال سے کم میں یہ بات معلوم ہو سکتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.